جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر, زکریا مسجد کے اندر, آج انڈیا کے بہت بڑے مشہور و معروف عالم اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تشریف لائے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ ان کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جلد از جلد تشریف لے آئے. ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ گھروں میں توجہ اور جان کے ساتھ سنیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آئندہ کل 17 کو ہندی ڈسٹرکٹ کے اندر انشاءاللہ بہت بڑا یہ فائنل پروگرام ہے, تو وہاں بھی شرکت کریں انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته, وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات محترم, آج میں اپنی مختصر گفتگو میں ہمارے ملک یعنی ہندوستان کے موجودہ حالات تعلیمی اعتبار سے اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن کے پس منظر میں, اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ قرآن کریم پہ ایک انداز ہے کہ وہ سوالیہ نشان میں, سوالیہ انداز میں کوئی شنائر موڈ کے اندر گفتگو کر کے اور بات کر کے اپنی بات کہہ کے بلاغت کے اعلیٰ نمونوں کا اس نے ثبوت دیا اور پیش کیا, اور یہ سوالیہ انداز بھی قرآن کریم کی بلاغتوں میں سے ایک بلاغت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ برابری کر سکتے ہیں جو جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں, ان لوگوں کی کیا وہ لوگ برابری کر سکتے ہیں جو کہ علم نہیں رکھتے ان لوگوں کی جو کہ علم رکھتے ہیں. یہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بتلائی آپ کو, وہ سوال کرتا ہے قرآن کریم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں. یہ بھی بلاغت کا ایک انداز ہے, جب کسی بات کو ثابت کرنا ہو اور اعلیٰ پیمانے پر ثابت کرنا ہو تو اس کو سوالیہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا نہ جاننے والے, علم نہ رکھنے والے کیا برابری کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ علم رکھنے والے ہیں, یعنی برابری نہیں کر سکتے. یہ بات تو قرآن کریم میں جتنے بھی اسلوب ہیں بلاغت کے, ان میں سے علماء کے نزدیک ایک یہ بھی اسلوب ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنا ہو تو سوالیہ انداز میں اس کو پیش کیا جائے اور دریافت کیا جائے. تو میری اس تمہید سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی علم پر احادیث مبارکہ میں زور دیا ہے, اور ان کا مقام بلند رکھا ہے جو کہ علم رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ علم نہیں رکھنے والے ہیں. اب میں اس وقت جو تناظر ہے, جو پس منظر ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, اس پر میں آپ سے حضرات سے 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات, جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ثابت ہو چکی ہے کہ جو قومیں علم میں ترقی کرتی ہیں وہ صرف علم میں ترقی نہیں کرتی بلکہ دنیا کے تمام میدانوں میں ترقی کرتی ہیں. وہ قومیں جو کہ علم میں پچھڑ جاتی ہیں وہ صرف علم کے میدان میں نہیں پچھڑتی بلکہ دنیا کے تمام میدانوں کے اندر پچھڑ جاتی ہیں, خواہ وہ کاروبار ہو, خواہ وہ ادارے ہوں, خواہ وہ علم کا میدان ہو, تحقیق کا میدان ہو, روزگار کا میدان ہو. یعنی ایجوکیشن ریفلیکٹ کرتا ہے قوم کے اور ملت کے ڈیولپمنٹ کے اوپر. اگر قوم پچھڑ رہی ہے علم کے میدان میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام میدانوں کے اندر وہ پچھڑ رہی ہے, اور اگر وہ ترقی کر رہی ہے علم کے میدان میں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام میدانوں میں ترقی کر رہی ہے. اب علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے بی سی ڈی کا حاصل کر لینا یا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جانا, یہ اس کا پیرامیٹر نہیں ہے. جو ہمارا اصل پیرامیٹر ہے, جو ہمارا پیمانہ ہے, جو ترازو ہے, جس کو ہم صحیح معنی میں ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں, وہ ہائر ایجوکیشن کے لمیٹیشن میں اور ہائر ایجوکیشن کے دائرے میں آتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ مسلمان ایک حد تک تو تعلیم میں جاتے ہیں لیکن ہائر ایجوکیشن میں تعلیم میں نہیں جاتے. ہائر ایجوکیشن میں تعلیم میں نہ جانے کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں, وہ نقصانات ہم کو اپنے ملک میں آج سہنے پڑ رہے ہیں اور دیکھنے پڑ رہے ہیں. اب اس کے میں اعلیٰ تعلیم کے نقصانات میں نہ جانے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس پر میں بھی آتا ہوں, لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم میں آنا چاہیے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ آنا چاہیے اور مسلمانوں کو توجہ دلانا چاہیے, لیکن میرا کہنا ایسا ہے اس سلسلے کے اندر, اور واضح طور پر ہماری ریسرچ اس بات کی ہے, اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مسلمان آنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ وسائل اور ریسورسز نہیں ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ اعلیٰ تعلیم میں آگے جا سکے. کیوں؟ کہ ایجوکیشن اور تعلیم اس وقت اس دنیا میں چاہے ہندوستان ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، چاہے عرب ممالک ہو، پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، یہ تعلیم کا میدان جو ہے وہ ایجوکیشن کا فیلڈ کمرشلائز ہو چکا ہے۔ اب جب کمرشلائز ہو چکا ہے تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں ہی کی اکنامی بھی اچھی ہوگی، اور جن کی اکنامی اچھی ہے وہی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک سائیکل ہے جس میں مسلمان بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ اب جو ہمارے بہت سارے ناواقف حضرات مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم میں آگے نہیں آتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غلطی نہیں ہے، مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس وقت اکنامی کے، انہوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں اس کی مثال گورنمنٹ کے ڈیٹا اور رپورٹ کی روشنی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، میں زبانی بیان کرتا ہوں، آپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو تعجب بھی ہوگا۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک کمیٹی بنائی تھی آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 18 سال پہلے، اس کمیٹی کا نام تھا سچر کمیٹی۔ اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنائی تھی مسلمانوں کے ریزرویشن سے متعلق، اس کمیشن کا نام تھا رنگناتھ مشرا رپورٹ۔ ان دونوں رپورٹوں نے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے، اور اس سے ہماری حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ دونوں رپورٹیں یہ بات کہتی ہیں کہ اعلیٰ تعلیم میں آنے جانے کے لیے، جانے کے لیے، ہائر ایجوکیشن میں قدم رکھنے کے لیے 3 بیریئر ہیں، ان کو ہم کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ پہلا بیریئر کیا ہے کہ جب بھی ہائر ایجوکیشن میں آپ جانا چاہیں گے تو کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، چاہے میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں، چاہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جائیں، چاہے سائنس کی فیلڈ میں جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، تو آپ کو سب سے پہلے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بغیر کمپٹیشن میں کامیاب ہوئے آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، بغیر کمپٹیشن میں کامیاب ہوئے آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل سکتی۔ تو معلوم ہوا ہائر ایجوکیشن میں جو مارکس ہوتے ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ مارک لانا ضروری ہے، تاکہ آپ نکلے۔ ایک بچہ ہے وہ میڈیکل کا امتحان دینا چاہتا ہے، تو لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں، ان لاکھوں بچوں میں جب پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ ہم کو اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ میں گزار لینا ہے، یہ پہلا بیریئر ہے۔ دوسرا بیریئر یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے امتحان تو پاس کر لیا لیکن فیملی کا اس کا اعلیٰ تعلیم میں جانے کے لیے پرمیشن دینا اور اس فیملی کا مائنڈ سیٹ ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر فیملی راضی نہیں ہے تو کیا وہ بچہ اعلیٰ تعلیم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا بیریئر یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فیملی کا ذہن تیار ہونا چاہیے، ان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ تیسرا جو بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے نے کمپٹیشن کا یا نیٹ کا یا میڈیکل کا امتحان پاس کر لیا، اس کی فیملی بھی چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ آگے بڑھ جائے، لیکن مسئلہ کہاں آ سے پھنستا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کی فیس کون دے گا؟ آج میڈیکل کی تعلیم میں جانے کے لیے آج تقریباً 1 کروڑ روپیہ چاہیے، تو کیا 1 کروڑ تو میں کم بتا رہا ہوں، ابھی جو بہت اعلیٰ قسم کے میڈیکل کالج ہیں ان میں جانے کے لیے 1.5 کروڑ بھی ہو گیا ہے، 2.5 کروڑ تک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب یہ 3 پیرامیٹر جو میں نے آپ کو بتلا ہے، 3 فیسز جن کو کراس کرنا ضروری ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن میں جانے کے لیے، اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے وہ آپ سمجھ لیجیے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم شمار کر لیں، کاؤنٹ کر لیں، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے 55% جو آبادی اور پاپولیشن ہے، اس کی آمدنی ایک انڈیویجل کی آمدنی پر کیپیٹا انکم منتھلی وہ 0 روپیے سے لے کر 500 روپے تک ہے ایک آدمی سے۔ تو ہم فیملی کے اندر اگر 5 ممبر سمجھ لیں، مان لیں، تو میکسیمم آمدنی ہوئی 2500 روپیے کی۔ تو 2500 روپیے کی آمدنی اگر کسی فرد کی، کسی فیملی کی ہے، تو آپ یہ بتلائیے کہ 2500 روپیے میں کوئی فیملی سروائیو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہم نے تو 0 روپیے سے, گورنمنٹ کہتی ہے 0 روپیے سے لے کر, ہم نے میکسیمم 500 روپے مان لیا کہ 500 روپے کی ان کی آمدنی ہے. ایسی فیملیاں لاکھوں ہیں جن کی 1 نئے پیسے کی آمدنی ہے, وہ دوسروں کی معاونت, دوسروں کی مدد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم 500 روپے مانتے ہوئے 2500 روپے کی ایک فیملی کی انکم ایوریج سمجھ لیتے ہیں, تو جو فیملی کی انکم 2500 روپیے ہے اس کے لیے تو یہ 2500 روپیے کھانے پینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے ہندوستان جیسے سستے ملک میں. تو ان کے بچے نے اگر اپنی محنت سے اگر ایگزام کلیئر بھی کر لیا میڈیکل کا, تو فیملی کا مائنڈ سیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہمارا بچہ جائے. وہ تو یہ چاہیں گے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا بچہ 10-12 سال کا 13 سال کا ہو گیا ہے تو کہیں مزدوری کرے تاکہ اس کی مزدوری کے نتیجے میں ہمارا پیٹ بھر سکے. ہم بھی محنت کرتے ہیں, وہ بھی محنت کرے تاکہ ہمارا پیٹ بھر سکے. تو معلوم ہوا کہ مائنڈ سیٹ چونکہ نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں, تو 55% مسلمان ہندوستان کے ہائر ایجوکیشن کے ریس سے نکل گئے. یہ ڈیٹا ہم کو ہندوستان کے حالات کی حقیقت اسی گہرائی سے ہم کو باخبر کرتا ہے. جب ڈیٹا کی روشنی میں بات کرتے ہیں تو وہ بات ہواؤں میں نہیں ہوتی ہے, وہ بات ہماری حقیقت کو درساتی ہے, حقیقت پر نشاندہی کرتی ہے, حقیقت کو انڈیکیٹ کرتی ہے, ریئلٹی کو بتاتی ہے. اب یہی کمیٹی یہ بات کہتی ہے کہ 35% مسلمان ایسے ہیں جن کی آمدنی پر کیپیٹا انکم 501 روپیے سے لے کر میکسیمم 1000 روپیے تک ہے. ہم میکسیمم 1000 روپیے مان لیتے ہیں. ہم 1000 روپیے مانتے ہوئے اگر ایوریج فیملی ممبر, ایک فیملی میں 5 ممبر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی منتھلی انکم اس پہ پوری فیملی کی 5000 روپیہ ہے. اب 5000 روپے کی فیملی والی جو فیملی ہے, آمدنی والی جو فیملی ہے, وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتی ہے, ہلکا پھلکا کھائے, ایک وقت دو وقت نہ کھائے, ایک وقت کھا لے, لیکن وہ سروائیو کر سکتی ہے اگر اس کا خود کا مکان ہے, کرائے کا مکان میں نہیں دے دیتی ہے. اب اس فیملی کو بلانگ کرنے والا بچہ ہائر ایجوکیشن کے اندر کمپٹیشن میں کامیاب ہو گیا اور وہ فیملی کا مائنڈ بھی سیٹ ہے اتنی کہ ہم تو گزارا کر ہی رہے ہیں دال روٹی پر, سوکھی دال روٹی پر, ہمارا بچہ آگے چلا جائے. لیکن تیسرا بیریئر ہائی ہو جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں. میرے مدرسے کے ایک بچہ میڈیکل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا, اس نے میڈیکل کالج میں فون کیا اور وہ میڈیکل کالج بھی مسلمانوں ہی کا تھا. اور ہمارے یہ بھی ایک بڑی بڑی اسٹریٹجی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ڈونیشن سے ادارے قائم کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے, اور ان کا فیس کا اسٹرکچر جو ہے وہ کامرشل لگتے ہیں جبکہ ان کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہوتا. یہ ہماری بڑی اسٹریٹجی ہے. یہ اسٹریٹجی ہم کو ڈبل نقصان ہو رہا ہے. ایک تو امت نے 200-250-300 کروڑ روپیہ لگا کر, ڈونیشن دے کر, اپنی قربانیاں دے کر میڈیکل کالج بنایا, اور ہم وہاں غریب ہماری امت ہی کے بچوں کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. میرے یہاں کے طالب علم نے ان کو فون کیا, میرے یہاں جو مفتی بھی ہیں جبکہ وہ, اور شہر جے پور کے مفتی ہیں, میرے یہاں صدر مدرس ہیں افتا کے, ان کے بچے نے میڈیکل کالج کمپٹیشن 12 فزکس کیمسٹری بایولوجی سے کلیئر کر لیا. اب انہوں نے ان کو فون کیا کہ مسلمانوں کا ادارہ ہے, میرے بچوں کو ایڈمیشن مل جائے. تو کیا جواب ملتا ہے کہ 70 لاکھ روپیہ ہوں تو آنا, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو معلوم ہوا کہ ایک نارمل فیملی جو سروائیو کرنے کی پوزیشن میں ہے, سروائیو کر رہی ہے, چونکہ اس کے پاس کمرشل فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی ہائر ایجوکیشن میں جا نہیں سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ 55 اور 35 کتنے ہوئے, 90. معلوم ہوا کہ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 90% مسلمان ہائر ایجوکیشن کی ریس سے نکل چکے ہیں. جب ریس سے نکل چکے ہیں 10% بچے, تو 10% جو بچے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو بلانگ کرنے والا بچہ کمپٹیشن کلیئر کر لے گا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کی فیملی کا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہاں پیسہ ضرور ہے ان کے پاس میں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بہت سے کاروبار ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں, کسی کو کوئی بھی کمیونٹی آئی اس میں ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر, اور ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بہت سارے کاروبار ہیں, وہ جائز کاروبار ہیں, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اب ان کا بچے نے اپنی تعلیم کے شوق میں میڈیکل کا مثال کا میں مثال دیتا ہوں میڈیکل کی, میڈیکل کا امتحان کمپٹیشن کلیئر کر لیا اور ان کے پاس پیسہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن فیملی کا کہنا یہ ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ بچے میڈیکل کو خرچ کروں گا تو اس کی تنخواہ ہوگی 1 لاکھ روپیہ یا 50,000. 50,000 سے شروعات ہوتی ہے ہمارے, اس سے کیا فائدہ, میں میرا بچہ میری دکان پر بیٹھے گا تو 5 لاکھ روپئے مہینہ کما لے گا, میں 1 کروڑ روپیہ کہاں پہ انویسٹ کروں گا. تو یہاں مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمارا کہنا ایسا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے میں جانے میں ہی ہمارے لیے راستے کھلتے ہیں. اب میں آپ کی بات بتاتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمان نہیں جا پا رہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اسٹریٹجک پوسٹ پر, چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس میں سول سروسز کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے, ایجوکیشن کی پالیسی بنتی ہے, سیکورٹی کی پالیسی بنتی ہے, فائنینس کی پالیسی بنتی ہے, فورن پالیسی بنتی ہے, انٹرنل ایڈمنسٹریشن کی پالیسی بنتی ہے. وہ پالیسی بنانے والے سول سرونٹ ہوا کرتے ہیں جو ہائر پوسٹ پر پہنچتے ہیں. اب چونکہ ہائر ایجوکیشن مسلمان نہیں آ پا رہے اس لیے ہائر پوسٹ پر بھی نہیں پہنچ پا رہے. اور میں آپ کے بعد یہ بات میں کہہ رہتا ہوں, اس ملک میں آ کر یہ بات کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہی حال ہمارا اس ملک میں بھی ہے. ہمارے بچے سول سروسز میں نہیں جا رہے ہیں, وہ بزنس کر لیں گے, کاروبار کر لیں گے, اس میں انٹرسٹ لیں گے, لیکن گورنمنٹ کی ہائر پوسٹوں کو جوائن کرنے میں ہمارے بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. یہی ملک جو ہمارا وہ ٹرین وہاں پر ہے وہی ٹرین یہاں ہے. جبکہ اتنا بڑا ملک ہے, آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں ہائر ایجوکیشن میں جا کر, اس ملک کو چلانے میں اور اس کو رن کرنے میں بھی آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. آپ کے اس ملک کی پالیسی کیا ہو, ایجوکیشن کی پالیسی کیا ہو, اس میں آپ کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اس ملک کی فورن پالیسی کیا ہو, دوسری کمیونٹیاں کر رہی ہیں تو آپ کو کیا حرج کرنے میں. لیکن آج کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 18% کے لگ بھگ ہے, اور ایک کمیونٹی ہے اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے, اس کی 7% کی پاپولیشن ہے. 7% کی پاپولیشن نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک زور دیا ہائر ایجوکیشن پر. آج 7% پاپولیشن کمیونٹی کا ایڈمنسٹریشن میں, سول سروسز میں جو ہائر پوسٹ ہیں ان میں اس کا ریپرزنٹیشن 37% ہے, اور مسلمان 18% ہیں اور ان کا ریپرزنٹیشن صرف 3% ہے. یعنی جہاں ہم بیٹھ سکتے تھے, جہاں ہمارا حق بنتا ہے, تھمس رول کیا کہتا ہے ڈیموکریٹک, کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا, کہ جتنی آپ کی پاپولیشن ہے اتنے آپ نظر آنے چاہیے ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی. اگر ہم 10% ہیں 10% ہمیں نظر آنا چاہیے, لیکن اگر کوئی کمیونٹی اپنی آبادی سے زیادہ سول ایڈمنسٹریشن میں اپنا ریشو رکھتی ہے تو یہ الارمنگ ہے ہمارے لیے. وہ کمیونٹی کا اگر ذہن خراب ہے, مثال کے طور پر میں نے 7% کی مثال دی آپ کو, جس کا کہ 37% ریپرزنٹیشن ہے سول سروسز میں, آئی ایس میں, آئی پی ایس میں, ججز میں, ان تمام چیزوں کے اندر ان کا ریپرزنٹیشن ہے, تو جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو کیا وہ ہمارے فیور کی پالیسی بنائیں نہیں بنائیں. جو لانگ ٹرم پالیسی بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے, یہی لوگ بناتے ہیں. منسٹر جو ہے وہ رن نہیں کرتا ہے, منسٹر تو خالی دستخط کرتا ہے, پالیسی بناتے ہیں یہی لوگ. پارلیمنٹ میں جو بل پیش ہوتا ہے وہ یہی لوگ بناتے ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے اس کو اپرو کرنے کا, اپرو ہونے کے بعد جو لا بن جاتا ہے لا کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بھی ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے واپس. تو کتنا بڑا رول ہے سول سروینٹ کا کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں. تو میری بات کا وقت پورا ہو چکا ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سول سروسز کے اوپر بہت زور دیتا ہوں, اور میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگ جو جانکار نہیں ہیں وہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اگر دیندار نہیں تو کیا فائدہ ہمارا. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اگر نمازی پرہیزگار نہیں ہے, صرف نام کا بھی مسلمان ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے, نام کا مسلمان ہے نا, ہمارے لیے باعث رحمت ہے. میں ایک بات اپنے سول سروسز کا ادارہ قائم کرنے کے لیے میں یہ بات گفتگو کر رہا تھا تو ایک ڈی ایم کلکٹر تھے جو بلند شہر میں 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ کسی مسلمان کا کلکٹر کی حیثیت سے تقرر ہوا, اپائنٹمنٹ ہوا, تو میری تقریر کے دوران وہ گفتگو ایموشنل طریقے سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں مولانا کی بات کا 100% سپورٹ کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میرا بلند شہر میں کلکٹر کی حیثیت سے ایک مسلمان کلکٹر کی وجہ سے پہلی مرتبہ اپائنٹمنٹ ہوا. وہاں مسلمان فارمرز ہیں, ان فارمرز کو اپنی سیکورٹی کے لیے جانوروں کے کی سیکورٹی کے لیے آرم لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے سیکورٹی کے لیے. تو تین چار سال سے ان کے لائسنس مسلمانوں کے کاشتکاروں کے فارموں کے رینیو نہیں ہو رہے تھے. جب یہ آ گئے تو دو دن کے اندر اندر جو تین سال کی فائلیں تھیں اس نے کلیئر کر دی اور ان کو اپڈیٹ کیا کہ سر میں نے جو لائسنس کی اپلیکیشن آئی ہوئی تھی میں نے ان کو رینیو کر دیا ہے. تو اپڈیٹ کیا ہو, خاموش ہو گئے. ادھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کلکٹر 50 سال میں پہلی مرتبہ آیا, تو انہوں نے 500 آدمیوں نے کلکٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ ہم ان سے احتجاج کرتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ باہر آیا, انہوں نے کہا کہ میں 500 آدمی سے بات نہیں کر سکتا, 2-3-4 آدمی آپ آ جاؤ میرے آفس میں, میں آپ جو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دو میں ان سے بات کر لیتا ہوں. تو وہ اندر آئے, بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پریشان ہیں, ہماری کھیتیوں کو نقصان ہوتا ہے, ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے, 3 سال سے ہمارے آرم لائسنس کو رینیو نہیں کر رہا ہے یہ آدمی, یہ ڈپٹی کلکٹر جو آپ کے جو ماتحت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ اس نے بتایا کہ میرے حساب سے تو رینیو ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ بات غلط کہتے ہیں, ان تک اطلاع نہیں پہنچی تھی ابھی مسلمانوں تک. انہوں نے کہا اس کو بلا لیے کہ میں بلاتا ہوں ابھی. اس کو بلایا تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو سر میں نے تو رینیو کر دیا ہے, میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا, رینیو کر چکا ہوں میں. تو اس نے ان کے سامنے اس کو برا بلا کہہ کر کہا کہ 3 سال سے ہم کو پریشان کر رہا ہے, اس کو معلوم تھا کہ آپ مسلمان آ گئے ہو اس کے اوپر, تو اس نے بغیر ہمارے کچھ کہے سے رینیو کر دیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ عمل پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہم اس اسٹینڈرڈ کے اوپر نہ جائیں کہ مسلمان کیسا ہے. صرف نام کا مسلمان بھی ہمارے لیے بہت سارے فتنوں کو دبانے کے لیے باعث رحمت ہے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی النبی الکریم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ.